بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فنبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أكل طيبا وعمل في سنة وأمن الناس بوائقه دخل الجنة فقال رجل يا رسول الله إن هذا اليوم في الناس لكثير فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سيكون في قرون بعد. یہ ایک حدیث ہے جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی جس کے روایت کرنے والے مشہور صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کا نام ہے سعد، اور ان کے والد بزرگوار حضرت مالک ابن سنان رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی صحابی ہیں، غزوہ احد کے اندر شہید ہوئے جس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رخسار مبارک زخمی ہوئے اور ان میں سے خون نکلنے لگا تو اس کو دیکھ کر وہ صبر نہیں کر پائے، دوڑے ہوئے آئے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رخسار مبارک سے نکلنے والی اس خون کو اپنی زبان سے چاٹ لیا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مجھو، کہ اس کو نکال، مطلب کہ کلی کر دو، نکال دو. کہا واللہ لا مجھو، اللہ کے رسول اللہ کی قسم میں نہیں نکالوں گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے خون کے ساتھ میرا خون مل گیا جہنم کی آگ اس کو نہیں لگے گی. اس کے بعد جس نے یہ زخم پہنچایا تھا اس کے پیچھے گئے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں ان کے لیے شہادت مقدر تھی، شہید ہو گئے. حضرت ابو سعید کی والدہ حضرت ام سلیت رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ بھی صحابیہ ہیں. امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے غزوہ احد کو بیان کرنے کے سلسلے میں جو مختلف عنوانات قائم کیے ہیں اس میں ایک عنوان ہے باب و ذکر ام سلیت، کہ ام سلیت کا تذکرہ، اور اس میں انہوں نے روایت بیان کی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک مرتبہ کہیں سے جو ہے نقشیدار چادریں آئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ کی عورتوں کے درمیان اس کو تقسیم کیا کہ وہ انہیں اوڑھنی کے طور پر استعمال کریں. اخیر میں ایک عمدہ چادر بج گئی. مجلس میں حاضر لوگوں میں سے کسی نے عرض کیا کہ امیر المومنین، یہ چادر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جو آپ کے نکاح میں ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی، حضرت ام کلثوم حضرت علی کی بیٹی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں تھی، ان کو آپ دے دیجئے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں فرمایا کہ اس کی زیادہ حقدار تو ام سلیت ہیں. کسی نے پوچھا وہ کون، کہا یہ وہ ہیں جو غزوہ احد کے موقع پر مشکیزے میں پانی بھر بھر لا کر لڑنے والوں کو پلایا کرتی تھی. بہرحال یہ حضرت ام سلیت، یہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ہیں، اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ان صغار صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے غزوہ احد کے موقع پر جن نوجوانوں نے اپنے آپ کو غزوے میں شرکت کے لیے پیش کیا تھا اور عمر کم ہونے کی وجہ سے، یعنی 15 سال سے کم عمر ہونے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن کو غزوے میں شرکت کی اجازت نہیں دی تھی ان میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، 13 سال کی عمر تھی اس وقت۔ ان کے والد حضرت مالک ابن سنان اسی غزوے میں شہید ہوئے۔ حضرت ابو سعید کہتے ہیں کہ ہم کو مدینہ منورہ میں معلوم ہوا کہ مشرکین کی طرف سے اس جنگ میں مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچا، کا جنگ کے ختم پر ہم بچے وہاں میدان جنگ کی طرف جانے کے لیے نکلے تو راستے میں کہا میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھوڑے پر سوار ہو کر تشریف لا رہے ہیں، اور میں نے دیکھا کہ آپ کے دونوں رخسار کے اوپر جو ہے درہم کی طرح گول جو ہے زخم بنے ہوئے ہیں، جن کے اوپر وہ چٹائی جلا کر کے راکھ بھری جانے کی وجہ سے وہ سیاہ نظر آتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک پیشانی بھی زخمی تھی، اور آپ کا داہنا ہونٹ زخمی تھا، اور اس کے ساتھ نیچے والا دانت بھی دندان مبارک وہ کچھ ٹوٹا ہوا تھا۔ کہا میں جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریب پہنچا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے مخاطب ہو کر کے فرمایا اے سعد، اے سعد۔ تو کہا میں نے جواب میں عرض کیا نام، یا رسول اللہ بی ابی انت و امی، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے کو میں نے بوسا دیا۔ کہا اے اللہ کے رسول، جی ہاں میں سعد ہوں، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آجرک اللہ فی ابیک، اللہ تعالیٰ تمہارے باپ کے معاملے میں تم کو اجر اور ثواب عطا فرمایا، چونکہ وہ شہید ہو گئے تھے، بعد میں انہوں نے جو ہے بڑا علم حاصل کیا، اور جن حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی طرف لوگوں کا علمی مسائل کے سلسلے میں رجوع عام ہوا، ان میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، اور جن حضرات صحابہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں، جو کم سے کم 1000 سے زیادہ روایتیں جن جن حضرات صحابہ سے منقول ہیں، جن کو محدثین کی مخصوص زبان اور ان کی اصطلاح میں مکثرین کہا جاتا ہے، ان میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ یہ کل 7 صحابہ ہیں جن سے 1000 سے زیادہ روایتیں منقول ہیں، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو سعید خدری، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت انس، حضرت جابر ابن عبداللہ، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ یہ کل 7 صحابہ ہیں جو مکثرین کہے جاتے ہیں۔ بہرحال یہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا من اکل طیبا، جس آدمی نے حلال غذا کھائی، وعمل فی سنت، اور سنت کے مطابق عمل کیا، وامن الناس بوائقہ، اور لوگ اس کی طرف سے پہنچنے والی ایزاؤں اور تکلیفوں سے محفوظ اور مامون رہے، دخل الجنہ، وہ آدمی جنت کے اندر داخل ہو گیا۔ گویا جنت میں جانے کا بہت مختصر شارٹ فارمولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا، 3 چیزیں۔ یہ سن کر مجلس میں جو لوگ موجود تھے ان میں سے کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ ان ھذا الیوم فی الناس لکثیر، ایسے لوگ تو آج کل بہت ہیں، ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بابرکت زمانے میں اگر ایسے لوگ زیادہ نہیں ہوں گے تو پھر کب ہوں گے؟ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا سیکون فی قرون بعدی، بعد کے زمانوں میں بھی ایسے لوگ ہوں گے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنت میں جانے کے لیے 3 باتیں بتلائی۔ پہلی چیز جو ہے من اکل طیبن، حلال غذا کھائی۔ یہ حلال غذا جو ہے وہ شریعت کی نگاہ میں بڑی اہمیت رکھتی ہے، کسی بھی معاشرے، کسی بھی سماج اور کسی بھی سوسائٹی کا صلاح و فساد اور بناؤ اور بگاڑ اس کے اوپر موقوف ہے۔ اگر روزی حلال ہے تو وہ سماج جو ہے وہ صلاح کے اوپر قائم ہوگا، اور اگر روزی میں حرمت کا حرام کا پہلو آ گیا ہے تو اس میں بگاڑ ہوگا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ان طلب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ اسلام کے بنیادی فرائض جو ہیں ان کے بعد ایک اہم فریضہ یہ حلال غذا کو، حلال روزی کو حاصل کرنا ہے. حلال روزی جو ہے وہ بڑی اہمیت رکھتی ہے، چنانچہ مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ کی ذات پاک ہے اور اللہ تعالیٰ پاک اور حلال مال کو ہی قبول کرتا ہے. یعنی جو آدمی اللہ کے راستے میں حلال کمائی خرچ کرے گا وہی اللہ کی بارگاہ میں قبول کی جائے گی، شرف قبول حاصل کرے گی. کوئی آدمی اگر حرام مال خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں تو اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں کیا جاتا. ترمذی شریف کی سب سے پہلی روایت ہے، لا تقبل صلاۃ بغیر طہور ولا صدقۃ من غلول، کے بغیر پاکی کے نماز قبول نہیں ہوتی اور حرام مال سے کیا ہوا صدقہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں کیا جاتا. آج کل لوگوں میں ایک مزاج بنا ہوا ہے کہ بھائی دو چار آدمیوں کو سلا دو، دو چار آدمیوں کو سلا دو اور پھر جو ہے نا مطلب کہ اس کے پاس سے ایک لاکھ لیے، اس سے ادھر لیے، اس کے بعد جو ہے ہاتھ اونچے کر دو اور پھر اس میں سے کچھ رقم 50,000 ایک آدھ لاکھ مسجد مدرسے میں دے دو، سب ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا. ایک لوگ ایسی سوچ، حالانکہ یہ تو حرام چیز ہے، حرام مال قبول ہو، یہ تو ایک ایسی حقیقت ہے جس کو زمانے جاہلیت کے مشرکین بھی سمجھتے تھے. آپ لوگ حج میں گئے ہوں گے، آپ نے دیکھا ہوگا کعبۃ اللہ کہ جو ہے نا ایک طرف ایک جو ہے نا آدھا دائرہ چھوٹی سی دیوار بنی ہوئی ہے، سمجھ آیا کہ نہیں؟ وہ راؤنڈ یہ جس کو حتیم کہتے، یہ کیا ہے؟ دراصل حضرت ابراہیم علی نبینا و الصلاۃ والسلام نے اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے جب کعبۃ اللہ کی تعمیر کی اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علی نبینا و الصلاۃ والسلام کو کعبۃ اللہ کے بنانے کا حکم دیا، تو کعبۃ اللہ کو سب سے پہلے تو فرشتوں نے بنایا تھا، بعد میں طوفان نوح کے موقع پر وہ اٹھا لیا گیا، اور اس کے بعد جہاں کعبہ تھا وہاں ایک چھوٹی سی گویا جو چھوٹا سا ٹیلا سا رہ گیا تھا، لوگ آتے تھے، وہاں عمارت نہیں تھی. دوبارہ عمارت اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے بنائی، اور جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو حضرت جبریل آئے اور آ کر کے کعبۃ اللہ کی جو بنیادیں، اس کا فاؤنڈیشن اندر موجود تھا، حضرت جبریل نے نکال کر کے حضرت ابراہیم کو بتلایا اور اسی کے اوپر کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوئی. تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبۃ اللہ کو جو تعمیر کیا تو کیا اس کی جو لمبائی چوڑائی تھی وہ دو دروازے رکھے، ایک ادھر سے آدمی داخل ہو سکتا ہے، وہ بھی زمین کے ساتھ لگے ہوئے، اس وقت تو اونچا ہے دروازہ جو ہے، کوئی آدمی بغیر سیڑھی لگائے اس میں داخل ہو سکتا نہیں ہے، نیچا زمین کے ساتھ لگا ہوا، ادھر ایک دروازہ یہاں سے داخل ہو کر سامنے بالکل اس کے بالمقابل دوسرا دروازہ، وہاں سے آدمی آسانی سے نکل بھی سکتا تھا. بعد میں قریش کے زمانے میں ضرورت پیش آئی بیت اللہ کو، ایک سیلاب کے اندر اس کی عمارت ڈیمیج ہو گئی تھی، مجروح ہوئی، اس کو دوبارہ بنانے کی ضرورت پیش آئی، تو قریش نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کے لیے مال حاصل کرنے کے واسطے جنرل میٹنگ بلائی، مشورہ ہوا کہ بھائی کعبۃ اللہ کو تعمیر کرنا ہے تو اب اس کے لیے مال چاہیے. پھر انہوں نے کہا دیکھو بھائی ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم حرام سے بھی بچتے نہیں ہیں، بہت سی مرتبہ حرام کو بھی حاصل کر لیتے ہیں، لیکن یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر میں حرام کی ایک پائی بھی استعمال ہونی نہیں چاہیے، ہم خالص حلال مال سے اس کی تعمیر کریں گے. یہ گویا تجویز پاس ہو گئی، اور پھر یہ اعلان کیا گیا کہ جس کے پاس جتنا بھی حلال مال ہو خالص وہ لا کر کے پیش کرے. چنانچہ جن کے پاس جتنا جتنا حلال مال تھا سب نے لا کر کے پیش کیا. وہ جب جمع کیا گیا تو وہ اتنا نہیں تھا کہ کعبۃ اللہ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بنیادوں کے مطابق بنایا جا سکے. اس میں خرچہ زیادہ تھا, گویا بجٹ پورا نہیں ہوتا تھا. تو ان مشرکین نے بجٹ حلال مال سے جب پورا نہیں ہوتا تھا تو کعبۃ اللہ کی تعمیر کو حضرت ابراہیم علیہ نبینا والی صلاۃ والسلام والی تعمیر سے کم کرنا تو گوارا کیا, لیکن حرام کی ایک پائی بھی استعمال کرنا اس میں گوارا نہیں کیا. دیکھو ایک ایسی حقیقت تھی جس کو مشرکین بھی سمجھتے تھے, آج کا مسلمان اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں. خیر تو بہرحال عرض کرنے کی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاک ہیں اور پاک مال کو ہی قبول کرتے ہیں. اس کے بعد پھر وامر اللہ المؤمنین بما امر به المرسلین فقال تعالیٰ یا الرسل کلوا من الطیبات وعملوا صالحا وقال تعالیٰ یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. آگے حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اسی چیز کا حکم دیا جس کا رسولوں کو حکم دیا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایمان والوں کو وہ اس کون سی چیز کا حکم دیا گیا جس کا رسولوں کو حکم دیا, تو اس کی دلیل میں خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن پاک کی دو آیتیں پیش کرتے ہیں. پہلی آیت میں ہے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات وعملوا صالحا, اے رسولو حلال غذا کھاؤ اور نیک عمل کرو. اس آیت کی تفسیر میں حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ حلال غذا کی خاصیت یہ ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی کو نیک عمل کی توفیق ہوتی ہے. حلال غذا کی خاصیت یہی ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے حضرت عبداللہ ابن تستری سہل ابن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ تو بہت بڑے بزرگ ہیں, ان کا مقولہ نقل کیا ہے کہ من اکل الحرام اسد جوارحہ شام ابا علم ام لم یعلم, جو آدمی حرام غذا کھائے گا اس کے اعضاء اللہ کی نافرمانی کریں گے. وہ آدمی چاہے یا نہ چاہے, اس کو معلوم ہو یا نہ ہو, یعنی حرام غذا کی خاصیت یہ ہے, اس کا اثر یہ ہے کہ وہ جب پیٹ میں جائے گی تو اس کے نتیجے میں آدمی سے جو ہے گناہ اللہ کی نافرمانی ہی صادر ہوگی. ومن کان اکلہ حلالا اطاعت جوارحہ ووفق للخیرات, اور جس کی غذا حلال ہوگی اس کے اعضاء اللہ کی اطاعت و فرما برداری کریں گے اور اللہ تعالی کی طرف سے اس کو نیکی کی توفیق دی جائے گی. گویا حلال غذا کی خاصیت ہے. ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت مولانا مفتی مظفر حسین صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ, ان کی صاحبزادی تھی حضرت امی بی رحمۃ اللہ علیہا, ان کے بڑی گویا نیک خاتون, ان کے معمولات حضرت مولانا عاشق الہی صاحب میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ نے تذکرۃ الخلیل میں بہت تفصیل سے نقل کیے ہیں. ان کی جو صاحبزادی تھی امی بی کی, یعنی حضرت مولانا مظفر حسین صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی نواسی, وہی حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ہوتی ہیں. تو یہ حضرت مولانا مفتی مظفر حسین صاحب کاندھلوی جو ہیں وہ ان کا تقویٰ بڑا مشہور, حلال غذا کا بڑا اہتمام کرتے تھے. ان کے متعلق لکھا ہے کہ طالب علمی کے زمانے میں جب ابھی وہ پڑھتے تھے دلی کے اندر تو وہ صرف روٹی کھاتے تھے, سالن استعمال نہیں کرتے تھے. کسی نے پوچھا کہ آپ سالن کیوں نہیں استعمال کرتے, تو جواب میں فرمایا کہ دلی کے سالنوں میں امچور پڑتا ہے. امچور ایک کچا جو آم ہوتا ہے نا, کیری جس کو کہتے ہیں, کچی کیری, اس کو کاٹ کے سکھا لیتے ہیں اور وہ جو ہے محفوظ رہتی ہے. سالن میں اس کو ڈالتے ہیں, حیدرآباد والوں کے ہمارے یہاں رواج ہے اس کا. تو بہرحال اس زمانے میں دلی کے سالنوں کے اندر امچور پڑتا تھا. تو فرماتے ہیں کہ چونکہ ہر سالن میں امچور پڑتا ہے اور باغات آموں کے باغات کی جو بے ہے فروخت ہے وہ شریعت کے مطابق ہوتی نہیں ہے, اس لیے کبھی انہوں نے سالن نہیں استعمال کیا, صرف روٹی پر گزارا کیا. اور ان کے تقوی کا یہ عالم تھا, حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے عابیتی کے اندر لکھا ہے کہ ان کے متعلق مشہور تھا کہ ان کا معدہ یعنی ان کا پیٹ حرام لقمے کو قبول نہیں کرتا, بے خبری میں بھی اگر وہ کھا لیں تو قے ہو جاتی تھی. اس لیے حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ جب کبھی وہ کاندھلا تشریف لاتے تھے تو خاندان کے لوگ دعوت کرتے ہوئے ڈرتے تھے کہیں رسوائی نہ ہو جائے. تو بہرحال یہ ان کے تقوی کا عالم تھا. دلی سے جب کبھی کاندھلا جانا ہوتا تھا تو اس زمانے میں بہلیاں چلا کرتی تھی, تو بہلی والے سے جب معاملہ کرتے تھے تو اس کو بتا دیتے تھے کہ دیکھو بھائی میں ہوں, میرا یہ سامان کی جو گٹھڑی ہے وہ اپنا, یہ کتنا کرایہ سب طے کر لیا. اب عین وقت پر اگر کوئی آدمی آتا, حضرت آپ کاندھلا جا رہے ہیں, کہاں؟ یہ میرا خط فلاں صاحب کو پہنچا دینا. تو جواب میں فرماتے بھائی میں نے اپنا سامان جو ہے یہ بہلی والے کو بتلا دیا, اس میں یہ خط نہیں ہے, تم اجازت لے لو, اگر یہ اجازت دے تو میں لے جاؤں گا ورنہ نہیں لے جا سکتا. یہ ان کے تقوی کا عالم تھا. ان کی عادت تھی کہ وہ جو ہے مختلف بستیوں کا دورہ کرتے رہتے تھے, اور جو ویران مسجد ہوتی تھی, ایسا ہوتا ہے مسجدیں بن جاتی ہیں کبھی, وہاں جہاں مسجد ہوتی ہے وہ محلہ ویران ہو جاتا ہے تو مسجد اکیلی رہ جاتی ہے. تو ویران مسجدوں کو آباد کرنے کا ان کو شوق تھا. یہ حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب جو حضرت مولانا الیاس صاحب کے والد ہیں, وہ انہی حضرت مولانا مظفر حسین صاحب کے خلیفہ ہوتے ہیں, اور ان کو بھی یہ جو ذوق ملا انہی سے ملا. تو بہرحال حضرت مولانا مظفر حسین صاحب کی عادت تھی کہ اس طرح دیہاتوں کا دورہ کرتے رہتے تھے. ایک مرتبہ ایک بستی میں گئے اور ایسی ایک ویران سی مسجد جو وہاں ٹھہرے. اب وہاں تو کوئی تھا نہیں, نماز ہوتی, کوئی جماعت تو ہوتی نہیں تھی, کوئی دن بھر کوئی نظر نہیں آیا. شام کو مغرب کے بعد انہوں نے تو اپنی نماز پڑھ لی, اور اس کے تھوڑی دیر کے بعد ایک آدمی مزدور قسم کا آیا, آ کر کے وضو کر کے اس نے مغرب کی نماز پڑھی, اور نماز پڑھ کر کے جب واپس جانے لگا تو دیکھا کہ کوئی مسافر ہے. اس زمانے کے اندر دیہاتوں میں, آج جو لوگ ہمارے گجرات کے ہیں وہ جانتے ہیں, بوڑھے لوگ, کہ دیہاتوں میں کہیں کوئی مسافر آ گیا تو مسجد ہی کے اندر الگ سے تھوڑا ایک چھوٹا سا حصہ ہوتا تھا جو مسجد سے خاری, جہاں مسافر ٹھہرتے تھے, اور لوگ کوئی بھی آدمی اس کے لیے کھانے کا اپنے گھر سے لاتا تھا, کوئی گھر لے جاتا تھا, کوئی لا کر دیتا تھا. تو وہ اس نے دیکھا کہ کوئی مسافر ہے, گھر گیا اور لا کر کے تین روٹیاں حضرت کی خدمت میں پیش کی. حضرت نکالی, رہ گئے. عادت نہیں تھی ایک دن سے زیادہ ٹھہرنے کی, لیکن ٹھہر گئے. اب دن بھر کوئی نظر نہیں آیا, شام کو پھر اسی طرح مغرب کی نماز کے بعد وہی آدمی آیا, وضو کیا, نماز پڑھی, اور پھر نماز پڑھ کے جب جانے لگا تو دیکھا کہ کل والا مسافر ابھی ہے. وہ حضرت کو پہچانتا تو تھا نہیں. وہ گھر گیا اور دو روٹیاں لا کر کے پیش کی. پھر حضرت ٹھہر گئے. تیسرے دن پھر اسی طرح ہوا, اور آج ایک روٹی لا کر کے پیش کی, اور پھر ہاتھ جوڑ کر کے کہتا ہے ارے بھائی مہمان, اب اللہ واسطے تو چلا جا. تو حضرت نے پوچھا تو سچ بتا معاملہ کیا ہے؟ کہا میں تو ایک مزدور آدمی ہوں, دن بھر مزدوری کرتا ہوں, دن بھر مزدوری کے نتیجے میں مجھے اتنا مل جاتا ہے جس سے تین روٹیاں بنتی ہے. میرے گھر میں تین افراد ہیں, میں ہوں, میری بیوی ہے, اور میرا ایک بیٹا ہے. ہم ایک ایک روٹی بانٹ لیتے ہیں اور اسی پر ہمارا گزر ہوتا ہے. پہلے دن تینوں روٹیاں لا کر آپ کی خدمت میں پیش کر دی, اور ہم تینوں نے فاقہ کیا ہے. آج ہم میں کوئی ہے کہ مہمان کے لیے ایسی, اور وہ بھی اجنبی مہمان کے لیے ایسی قربانی دے؟ خیر بہرحال دوسرے دن دیکھا کہ ابھی آپ ہیں. تو دوسرے دن بچے میں فاقہ کرنے کی طاقت تھی نہیں، اس لیے آج دوسرے دن بھی وہی تین روٹی تھی، بچے کے حصے کی روٹی اس کو دی اور میں نے اور بیوی نے فاقہ کیا اور دو روٹیاں لا کر آپ کی خدمت میں پیش کی۔ آج تیسرا دن ہے، بیوی کے اندر بھی فاقہ کرنے کی طاقت نہیں، میں نے آج بھی فاقہ کیا، یہ روٹی لا کر آپ کی خدمت میں پیش کی، کل میرے اندر بھی طاقت رہے گی نہیں، اس لیے میں کہتا ہوں کہ اللہ واسطے جاؤ۔ حضرت نے کہا بھائی دیکھ، میری تو عادت ہے نہیں، ایک دن سے زیادہ کہیں ٹھہرتا نہیں، لیکن وہ تین روٹیاں تیری جو کھائی نا پہلے دن، اس کے بعد میں نے اپنے دل میں ایسے انوارات محسوس کیے کہ آج تک زندگی میں کبھی ایسے انوارات محسوس نہیں کیے تھے۔ خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور نیک کام کرنے کے ایسے جذبات پیدا ہوئے۔ میں نے سوچا کہ یہ کھانا تو کھانے جیسا ہے، اس لیے میں تو ٹھہر گیا تھا۔ دیکھو، حلال غذا کی خاصیت بتانا چاہتا ہوں۔ حضرت والا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، دارالعلوم دیوبند کے محتمیم، ان کی زبان سے، ان کی مجلس میں بھی، ان کے واز میں بھی خود سنا ہے، فرماتے تھے کہ دیوبند میں ایک بزرگ تھے جن کا نام تھا شاہ جی عبداللہ، بڑے نیک صالح، ان کا گزر اوقات جو تھا ذریعہ معاش، وہ جنگل میں جا کر گھاس کاٹ کر کے لاتے تھے، گھاس کھود کر، اردو کا محاورہ ہے، کاٹنے لے کے بولتے گھاس کھودنا، تو گھاس کھود کر لاتے تھے اور اسی کو بیچ کر اس سے گزارا کرتے تھے، اور ان کی وہ گھاس کی جو گٹھڑی ہوتی تھی اس کی قیمت بھی متعین تھی، کا 6 پیسے، اس میں وہ کوئی بھی خریدے اس سے 6 پیسے، 2 پیسے اسی وقت صدقہ کر دیتے تھے، 2 اپنے گھر کے استعمال کے لیے لاتے تھے اور 2 محفوظ رکھتے تھے، اور وہی کچھ جمع ہو جاتا تھا تو اس زمانے کے دارالعلوم دیوبند کے جو بڑے اکابر تھے، بزرگ، ان کی دعوت کرتے تھے۔ تو حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں ان کی دعوت کا انتظار رہتا تھا کہ کب ان کی دعوت ہوگی، اس لیے کہ ان کی دعوت کھانے کے بعد پورا مہینہ دل کے اندر انوارات رہتے تھے، اور یہ خیال ہوتا تھا یہ نیکی کا کام کر لوں، وہ نیکی کا کام کر لوں، یہ گویا ان کی دعوت۔ اسی لیے دیوبند ویسے چونکہ نیک آدمی تھے تو لوگ اپنے جانوروں کو کھلانے کے لیے گھاس بھی انہی سے خریدنے کی کوشش کرتے تھے، بازار میں جب گھاس لینے کے لیے آتے، وہ اگر آئے ہوئے نہیں ہوتے تو لوگ کھڑے رہتے انتظار، ان کو دور سے آتا ہوا دیکھتے تو دوڑتے تھے لوگ، جس نے وہ گٹھی کو ہاتھ لگا دیا اس کو دے دیا 6 پیسے لاؤ۔ ایک مرتبہ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہے، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ جنگل سے گھاس لے کر کے آ رہے تھے، کوئی سپاہی اپنے گھوڑے پر سوار جا رہا تھا اور اس کو گھاس کی ضرورت تھی، اس نے دیکھا کہ کوئی بڈھا گھاس کی گٹھڑی لے کر کے آ رہا ہے، سپاہیوں کی عادت تو آپ جانتے، ماڑا کوڑا، اے بٹے یہاں گٹھڑی ڈال دے، ڈال دی۔ اب وہ تو اپنے آگے چل نکلے، اب اس کے گھوڑے نے جہاں اس گھاس کو منہ لگایا اور ایک لقمہ اس گھاس کا اس کے گھوڑے کے اس میں گیا، وہ گھوڑا تڑپنے لگا، تو کسی نے کہا ان کی گھاس ہضم نہیں ہوگی تیرے گھوڑے کو، قیمت ادا کر دے۔ تو بہرحال یہ میں تو عرض کرنا چاہتا تھا حلال غذا کی خاصیت اسی کو، کہ جس کی غذا حلال ہوگی اس کے اعضاء اللہ کی اطاعت و فرما برداری کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو نیک کام کی توفیق ہوگی۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ حلال غذا کھاؤ اور نیک عمل کرو، حلال غذا کے نتیجے میں اولاد بھی نیک بنتی ہے۔ حضرت مولانا سید محمد بدر عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تمام علماء ان سے واقف ہیں، ہمارے یہاں ڈابیل میں 17 سال حضرت نے پڑھایا ہے، حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگردوں میں سے ہیں۔ ان کے والد جو تھے پولیس انسپیکٹر تھے، اور انہوں نے بھی اپنے اس بچے کو اسکول میں داخل کیا پڑھانے کے لیے۔ جس زمانے میں بچے تھے اسکول جاتے تھے، اس بستی میں جہاں ان کے والد صاحب کی سروس تھی، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا جمعہ کے روز پروگرام تھا اور جمعہ کی نماز میں حضرت کا بیان، تو یہ بچے تھے، انہوں نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا بیان سنا، تو بیان سننے کے بعد ان کے دل میں علم دین حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا، گھر آ کر کے ابا سے کہا ابا کل سے میں اسکول نہیں جاؤں گا, میں تو مدرسے میں پڑھوں گا. اب ان کے والد پولیس انسپکٹر انگریزی پڑھے ہوئے سری علوم, کہا نہیں, انہوں نے سمجھایا, نہ کہا تو پٹائی کی, کہا مار ڈالو لیکن میں نہیں جاؤں گا. معاملہ پھر حضرت حکیم الامتی کے پاس فیصلے کے لیے پہنچا تو حضرت نے فرمایا بھائی اللہ کا شکر ادا کرو, جب تمہارا بیٹا خود ہی دین کا علم پڑھنا چاہتا ہے تو تم کائے کو منع کرتے ہو. خیر پھر انہوں نے حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سہارنپور بھیجا, وہیں ابتدائی پوری تعلیم ہوئی ان کی. تو ان کے والد کے متعلق حضرت ماں خلیل حضرت ماں بدر عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد وہ جو تھے پولیس انسپکٹر, وہ ایسا معمول تھا کہ روزانہ 90,000 اسم ذات کا ذکر ان کا تھا. پولیس انسپکٹر ہونے کے باوجود اپنے بچوں کو کہتے ہیں بچوں تمہارے حلق سے نیچے ایک دانہ بھی میں نے حرام کا جانے نہیں دیا ہے. اس کا اثر تھا کہ اولاد نیک ہوتی ہے. اولاد کی نیکی ایسے ہی نہیں, اصل تو ضرورت, ہم اگر اپنی اولاد کی تربیت کرنا چاہتے ہیں اور نیک بنانا چاہتے ہیں تو ضرورت ہے کہ ان کو حلال غذا کھلانے کا اہتمام کریں. ایک بزرگ تھے, انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ عہد و پیمان کیا کہ بھائی ہماری اولاد نیک ہو اس کے لیے ہم حلال کا اہتمام کریں, تو اور میں دونوں آپس میں یہ معاہدہ کرتے ہیں. چنانچہ کیا. خیر بچہ پیدا ہوا, بڑا ہوا, بڑا ہونے کے بعد وہ بچہ ایک مرتبہ چوری کے اندر گرفتار ہوا اور اس کو سزا ہوئی. وہ اللہ والے اپنی بیوی کے پاس گئے تلوار لے کر اور کہا سچ سچ بتا, میں نے اور تو نے آپس میں معاہدہ کیا تھا کہ حرام کھائیں گے نہیں, یہ بچہ جو ہے چوری اس نے کی کیوں اور جیل میں جانے کی نوبت کیوں آئی؟ تو اس عورت نے کہا بات دراصل یہ ہے کہ جس زمانے میں یہ میرے پیٹ میں تھا حمل میں, ہمارے پڑوس کا پڑوسی کے باڑے میں بیری کا ایک درخت تھا, اس کی ایک ٹہنی ہمارے گھر کی طرف آتی تھی, اس میں سے ایک بیر لے کر کے میں نے بغیر اجازت کے کھایا تھا, اس کا اثر تھا جو بچے کے اندر ظاہر ہوا. حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے خود سنا, ان کے مواعظ میں بھی واقعہ ہے کہ وہاں افغانستان کے جو امیر تھے امیر عبد الرحمن, ان کے متعلق لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ان کے جو ہے پڑوس میں جو ان کے دشمن نے ان کے ملک کے اوپر حملہ کرنے کے لیے لشکر سرحد کی طرف آگے بڑھایا, بادشاہ کو پتا چلا تو اس کا جواب دینے کے لیے شہزادے کو اپنا لشکر لے کر کے بھیجا. اب جہاں جنگ ہو رہی تھی وہ تو علاقہ دور تھا, ایک روز جو ہے امیر اپنے گھر میں آئے, ان کے چہرے پر غم اور حزن کے جو ہے آثار تھے. بیوی بیگم صاحبہ نے پوچھا کیا بات ہے آج آپ کا چہرہ مرجھایا ہوا معلوم ہوتا ہے؟ کہا وہاں سرحد پر سے اطلاع ملی ہے کہ بیٹا جس کو بھیجا تھا دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ شکست کھا کر واپس آ رہا ہے. تو ان کی بیگم نے کہا دیکھو میرا بیٹا شکست کھا کے واپس آوے میدان چھوڑ کے, یہ نہیں ہو سکتا, یا تو وہ کامیاب ہوگا یا جان دے دے گا. کہا بھائی شاہی مخبیر کی خبر ہے, غلط نہیں ہو سکتی گا, یہ ناممکن ہے. خیر بادشاہ نے امیر نے کہا کہ اب عورتوں سے کون ضد کرے. خیر بات ختم ہو گئی. دوسرے تیسرے دن جب آئے تو خوش تھے, انہوں نے کہا بات تیری صحیح نکلی, بیٹا جو ہے شکست کھا کے نہیں بلکہ اس نے تو دشمن کو شکست دی اور آیا. اب اس کے بعد پوچھا تو نے اتنے وسوک کے ساتھ اور اتنے جو ہے اعتماد کے ساتھ جو ہے کیسے کہہ دیا تھا کہ میرا بیٹا شکست کھا کر اس طرح میدان چھوڑ کے نہیں آ سکتا؟ کہا ایک راز ہے میرے اور اللہ کے درمیان. کہا نہیں بتاؤ. بہت اصرار کیا تو بتایا کہ جب سے یہ بیٹا میرے پیٹ میں حمل کے طور پر تھا تب سے میں نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا تھا حلال غذا کا, چنانچہ سود اپنے ہاتھ سے کاٹتی تھی اور اس سود کو بیچنے کے بعد اس کی جو رقم آتی تھی اسی سے کھاتی تھی, شاہی دسترخوان کا کھانا نہیں کھایا. اور پھر جب پیدا ہوا تو دودھ پلانے کے زمانے میں بھی یہی اہتمام کیا, جب وہ دودھ کے لیے روتا تھا تو باقاعدہ وضو کر کے دو رکعت نماز پڑھ کے پھر اس کو دودھ پلاتی تھی. جس بچے کو اس طرح میں نے پالا ہو, یہ اس میں اس طرح آپ کہتے ہیں شکست کھا کر آنا ایک بزدلی کی بات ہے, اور بزدلی جو ہے ایک بری صفت ہے, بری صفت آ سکتی نہیں ہے. تو بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ حلال غذا جو ہے وہ پاکیزہ اوصاف پیدا کرتی ہے اور حرام غذا جو ہے آدمی کے اندر برائیاں پیدا کرتی ہے. حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ کسی نے حضرت کی دعوت کی, تشریف لے گئے, کھانا جب شروع کیا پہلا لقمہ ہی حلق کے نیچے سے اترا, جو ہے انہوں نے محسوس کیا کہ یہ مشتبہ ہے. مشتبہ کا مطلب یہ کہ ڈاؤٹ فل, خالص حرام تو نہیں لیکن حرام کا شبہ اس کے اندر ہو. تو بہرحال انہوں نے ہاتھ روک لیا, لیکن فرماتے ہیں کہ اس ایک لقمے کا اثر یہ ہوا کئی دنوں تک دل میں گناہ کے خیالات آتے رہے کہ یہ گناہ کر لوں وہ گناہ کر لوں. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حرام غذا کی وجہ سے چار اثر مرتب ہوتے ہیں. ایک تو اس کی وجہ سے دل کا نور نکل جاتا ہے, دوسرا آدمی کی طبیعت میں کاہلی اور سستی پیدا ہو جاتی ہے, تیسرا برائی کے وساوس اور خیالات آتے ہیں, اور چوتھا دل نیکی کی طرف سے ہٹ جاتا ہے. یہ حرام لقمے کا گویا اثر ہے. تو بہرحال میں جو عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن پاک کی آیت تلاوت فرمائی, یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, اے رسولو حلال غذا کھاؤ اور نیک عمل کرو. وقال تعالی یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم, اور اللہ تعالی نے یہ بھی حکم دیا ایمان والوں کو کہ ایمان والو حلال غذا کھاؤ جو ہم نے تم کو دی. گویا حلال ہی کا اہتمام. ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہماری بیوی, ہمارے بچے, ہم نیک اعمال کرنے والے بنے, تو اس کے آسان نسخہ یہ ہے کہ حلال کمائی کا اہتمام کیا جائے اور حرام سے اپنے آپ کو بچایا جائے. ہمارے اکابر کے ہاں جو ہے حرام سے بچنے کا بڑا اہتمام. حضرت ابوبکر آپ نے فضائل اعمال میں حکایت صحابہ میں سنا ہوگا کہ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کا غلام جو تھا جس کو خراج پہ اٹھا رکھا تھا. خراج پہ اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے کے اندر چونکہ جنگوں کی وجہ سے ایک ایک آدمی کے پاس کئی کئی غلام ہوتے تھے, 15, 20, 30, اب گھر کے کام کاج دوسری ضرورتوں کے لیے کتنے چاہیے, 2, 4, 5, 8, 10, باقی جو زائد غلام ہوتے تھے ان کو آقا یوں کہہ دیا کرتا تھا کہ تم کچھ اپنا جو ہنر آتا ہے اس کے کما لو اور روزانہ اس میں سے اتنا ہم کو دے دینا, تو اس کو خراج پہ اٹھانا کہتے ہیں. تو حضرت ابوبکر کا ایک غلام تھا جس کو انہوں نے خراج پر اٹھایا تھا. ایک مرتبہ تیار کھانا لے کر کے آیا, پیش کیا حضرت نے, لقمہ منہ میں رکھ لیا, حلق سے اس غلام نے کہا آقا آپ تو روزانہ پوچھتے ہیں کہاں سے لایا, آج نہیں پوچھا آپ نے. کہا کہ وہی کئی وقت کا فاقہ تھا اس لیے میں نے نہیں پوچھا, بتلا دے تو کیا ہے. کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں یعنی اسلام لانے سے پہلے کہانت کی تھی, عربوں میں کہانت کا بڑا رواج تھا. کہانت ہے وہ جوتش بولتے ہیں, آنے والی اس کے متعلق خبر دینا, تو وہ اس کا عام رواج تھا کہ کچھ لوگ میرے پاس آئے تھے, میں نے کہانت کی تھی, حالانکہ میں کہانت جانتا نہیں تھا, دھوکہ دیا تھا. تو ایک تو کہانت بھی خود غلط کام, اور پھر اوپر دھوکہ کریلا اور نیمچڑا جیسا معاملہ ہو گیا. کہا ان کے پاس اس وقت جو ہے مجھے دینے کے لیے کچھ تھا نہیں, تو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ابھی تو ہم کچھ نہیں دیتے, آئندہ جب ہمارے پاس آئے گا تو آپ کو آپ کی اس کا جو ہے ہدیہ پیش کریں گے. وہ جب کاہن کے پاس کوئی جاتا تھا اپنا معاملہ لے کر اور اس کا جب جواب دے دیتا تھا کاہن, تو وہ آدمی اس کی خدمت میں کچھ ہدیہ پیش کرتا تھا, اس کو عربی میں حلوان الکاہن کہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا اس میں حلوان الکاہن بھی آتا ہے. تو بہرحال یہ آج کا میں وہاں سے گزر رہا تھا اور وہاں کوئی تقریب تھی, کھانا پکا تھا, انہوں نے مجھے دیکھ کے کہا وہ تمہارا یہ باقی ہے, یہ کھانا اسی میں دیا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ سنا کہا تو مجھے ہلاک کر کے رکھ دیتا. انہوں نے فوراً وہ ایک لقمہ جو تھا انگلی ڈالی کیا نکلے. اب ایک تو ایک لقمہ اور وہ بھی کئی وقت کے فاقے کے بعد پیٹ میں گیا تھا, کیسے نکلتا. کسی نے کہا آپ ایسا کیجئے پانی پی کر پھر طے کیجئے, چنانچہ ایک بڑے پیالے میں پانی منگوایا پیا اور پھر انگلی ڈال کر کے طے کی, بڑی مشکل سے وہ لقمہ باہر آیا. یہ منظر دیکھ کر حاضرین مجلس میں سے کسی نے کہا حضرت ایک تو لقمہ تھا اور اس کے خاطر آپ نے اتنی تکلیف اور زحمت اٹھائی. تو اس کے جواب میں جو جملہ انہوں نے فرمایا, ہمیں اپنی لوح دل پر اس کو نقشہ کرنے کی ضرورت ہے. فرمایا کیا کہ میں نے یہ لقمہ اگر میری جان کے ساتھ نکلتا تو بھی میں اس کو نکال کر رہتا، اس لیے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا ہے کہ جس حرام گوشت سے پل کر جو حرام غذا سے پل کر جسم کا جو گوشت اور حصہ تیار ہو، جہنم کی آگ اس کی زیادہ حقدار ہے. تو بہرحال اتنا زیادہ حرام سے بچنے کا اہتمام. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ کوفہ کے جنگلوں میں ایک قافلہ لوٹا گیا، لوٹیروں نے لوٹ لیا، ڈاکوؤں نے، اور پھر بعد میں یہ بات بھی پھیلی گیا کہ اس قافلے کی جو بکریاں تھی وہ بکریاں کوفہ کے مارکیٹ میں بکی، گویا کسی نے خریدی پتہ نہیں، لیکن اتنی بات معلوم. امام صاحب کو جب پتہ چلا تو آپ نے تحقیق کی کہ بکری کی عمر کتنی ہوتی، معلوم ہوا 7 سال کی. تو 7 سال تک کوفہ میں رہتے ہوئے بکری کا گوشت نہیں کھایا، اس ڈر سے کہ کہیں ان میں کی کسی بکری کا گوشت انجانے میں بھی کھانے کی نوبت نہ آئے. اتنی زیادہ احتیاط. آپ کی تجارت کپڑوں کی تجارت تھی، آپ کے شریک تھے حفصہ بن عبد الرحمن، ایک مرتبہ کپڑوں کے چند تھان ان کو یہ کہہ کر کے دیے کہ فلان، ایک تھان بتایا اس میں یہ عیب ہے، جب بیچو تو بتا دینا خریدنے والے کو. اب انہوں نے بیچا، بتانا بھول گئے، ایسا بھی نہیں کہ جان بوجھ کے نہ بتایا ہو، یاد نہیں رہا. اب اس کی قیمت 20,000 درہم، آج کل کے حساب سے 63 کلو سونا ہوتا ہے، 63 کلو چاندی ہوتی ہے، 20,000 درہم قیمت لا کر کے پیش کی. امام صاحب نے پوچھا کہ وہ عیب بتایا تھا، کہا وہ تو میں بھول گیا، کہا کس کو بیچا وہ بھی پتا نہیں، تو وہ پوری قیمت جو ہے صدقہ کر دی، اس کو استعمال نہیں کی. تو بہرحال یہ حرام غذا جو ہے نا بڑی خطرناک ہے، حرام غذا کے نتیجے میں عبادت بھی قبول نہیں ہوتی. امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے کتاب الکبائر، جس میں انہوں نے کبیرہ گناہوں کو بیان کیا ہے، اس میں جو ہے انہوں نے یہ روایت پیش کی ہے کہ جب کوئی نوجوان جو ہے گناہ کا راستہ چھوڑ کر دینداری کے راستے پر آتا ہے تو شیطان کے لشکر میں کھلبلی مچ جاتی ہے کہ بھئی ہماری پارٹی کا ایک آدمی چلا گیا ادھر دوسری طرف، وہ سب پریشان، تو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ پھر غلط راہ پر آ جائے. تو شیطان اپنے آدمیوں سے کہتا ہے دیکھو اس کی غذا کائی کی ہے، اگر اس کی غذا حرام کی ہے تو کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی کوئی عبادت اس کو کوئی نفع پہنچا نہیں سکتی، اور جو ہے حرام کا اس سے خریدا ہوا کپڑا. ترمذی شریف میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس آدمی نے 10 درہم سے کوئی کپڑا خریدا اس میں 9 درہم حلال کے اور 1 درہم حرام کا، جب تک کہ وہ کپڑا اس کے جسم پر ہے نہ اس کی کوئی فرض نماز قبول ہوگی نہ نفل نماز قبول ہوگی. اس روایت کو بیان کرنے کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دونوں انگلیاں اپنے کان میں ڈال کر کے فرمایا سمیتا ان لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمیتہ یقولہا، یہ ارشاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے اگر میں نے نہ سنا ہو تو میرے یہ دونوں کان بہرے ہو جائیں. تو بہرحال یہ حرام غذا بڑی خطرناک. آگے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ثم ذکر الرجل یطیل السفر، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا تذکرہ کیا، ایک اللہ کا بندہ کہ جو لمبے سفر پر اللہ کے راستے میں حج کے واسطے، عمرے کے واسطے، جہاد کے واسطے، طلب علم کے واسطے، دعوت و تبلیغ کے واسطے، صلہ رحمی کے واسطے، کسی بھی نیک کام کے لیے نکلتا ہے، اخبارا، اور لمبے سفر کی وجہ سے اس کے بال پراگندہ اور اس کے کپڑے میلے کچلے. اس زمانے میں آج کل تو سب جو ہے سواریاں بھی اے سی والی ہو گئی، ہوائی جہاز کا سفر ہو یا ٹرین کا ہو یا بس، لیکن اس زمانے میں کوئی آدمی تھوڑا سفر لمبا سا کر لیتا تو کپڑے بھی میلے کچلے، بال بھی پراگندہ، اخبارا. تو پھر یمد یدیہ الی السماء، اور اس حالت سفر میں آسمان کی طرف دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہوئے دعا کرتا ہے یا رب یقول، یہ کہتا ہے اے رب اس لیے کہ دعا جب آدمی کرتا ہے دعا کے ہر جملے کی شروعات کیسے ہوتی ہے؟ اے اللہ، جیسا ہم اردو میں بولتے ہیں عربی میں یا رب، ربنا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَإِنَّا يُسْتَجَابَ لَهُ، اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کے جو ہے لباس حرام، اور اس کی پرورش حرام کی غذا سے ہوئی، بھلا اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ تو حقیقت تو یہ کہ یہ حرام غذا جو ہے نا، یہ ہمارا جو ہے بیڑا غرق کرتی ہے. فضائل رمضان میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل کی ہے، واقعہ نقل کیا ہے کہ کوفہ میں مستجاب الدعوات لوگوں کی ایک جماعت تھی. مستجاب الدعوات کا مطلب یہ ہے وہ لوگ جن کی دعا اللہ کے ہاں رد نہیں ہوتی، قبول ہوتی ہے. کوئی ظالم حاکم جب آتا تھا تو وہ لوگ اس کے لیے بد دعا کرتے تھے اور اس کا معاملہ ختم ہو جاتا تھا. حجاج ابن یوسف جب کوفہ کا گورنر بن کر کے آیا تو اس کو پتا چلا کہ یہاں اس طرح کے کچھ خطرناک لوگ ہیں جو بد دعا کرتے ہیں. تو اس نے باقاعدہ ایک مستقل دعوت کا انتظام کیا اور اس دعوت میں خصوصیت کے ساتھ ان لوگوں کو بلایا. دعوت جب ہو چکی تو حجاج بن یوسف کہتا ہے اب میں ان کی دعاؤں بد دعا سے بچ محفوظ ہو گیا، اس لیے کہ ان کے پیٹ میں حرام کا لقمہ پہنچ گیا. تو بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ حرام سے اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام بہت ضروری ہے. اب یہ کہ حرام کیا حلال کیا، تو بقول حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کہ آج کل کا تو خالص حرام بھی حلال بھی حرام کے شبہ سے خالی نہیں ہے. تو بہرحال یہ تو اہل علم سے پوچھتے رہیں، لیکن اتنا ضرور ہونا چاہیے کہ یہ زمانہ واقعہ یہ ہے کہ لوگ آج مال کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی، بخاری شریف کی روایت، یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ منه من الحلال ام من الحرام. ایک زمانہ لوگوں پر ایسا آنے والا ہے کہ آدمی جس مال کو لے رہا ہے اس کی پرواہ نہیں کرے گا کہ یہ حرام سے لے رہا ہے یا حلال سے لے رہا ہے، بس مال چاہیے. حالانکہ شریعت کہتی ہے بھائی حلال ہی کی کا اہتمام کرو، حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آئندہ اللہ موقع دیں گے تو وہ دوسرا جز تیسرا جز بعد میں بیان کریں گے. دعا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلی سیدنا و مولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی اے اللہ تو ہمیں توفیق اور سعادت عطا فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. اے اللہ حرام سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما کر حلال کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جن کے ذرائع معاش حرام ہیں عافیت کے ساتھ ان سے نجات عطا فرما کر حلال ذرائع معاش اور برکت والی روزی عطا فرما. اے اللہ تو ہمیں ہمارے تمام اعمال میں اخلاص، اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما. ہمیں، ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت، قوت، عافیت، سلامتی، دنیا آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما. ہماری تمام ضروریات کی اپنے خزانے غیب سے کفالت فرما. ہماری اولادوں کو عقائد حق، علوم نافع، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے مالا مال فرما. ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ، عاجلہ، مستمرہ عطا فرما. مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما. پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما. قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما. مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما. جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اے اللہ اس سے نجات عطا فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، اللہ ہر چیز کی پورے پوری حفاظت فرما. اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما, اور جن شر و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اللہ یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا رب.